تعلقات تھے وہ آڑے آ جاتے تھے. آج کے اگر ہم دیکھیں پاکستان ساؤتھ ایشیا کو تو یہ تھوڑا سا ایک ہارٹ آف ایشیا کا ایک سکسیسفل کانفرنس منعقد ہونے کے بعد
جی
آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ ریجنل کوآپریشن کی طرف تھوڑا سا پازیٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا وہ آ رہا ہے. اگر ہم اس کو پیرس کی المناک ٹریجڈی کے تناظر میں دیکھیں تو اگین جو پوری دنیا کی نظریں اس وقت اس ریجن پہ ہیں کہ اس ریجن کو کس طریقے سے اسٹیبلائز کیا جائے تاکہ خدا نخواستہ یہاں پہ داعش اپنے قدم جو ہے وہ نہ جما سکے اور وہ باقی جو دنیا کی سالمیت ہے اس کو خطرے میں نہ ڈال سکے. تو اس وقت ان تمام اسٹیٹس کا اور ان تمام لیڈرس کا آپس میں کام کرنا بہت ضروری ہوگا. اس وقت آپ ساؤتھ ایشیا میں کسی بھی اسٹیٹ کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے یا اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. اسپیشلی پاکستان اور افغانستان تو بہت زیادہ ریلیونٹ بنتے چلے جا رہے ہیں اس ساری جیو اسٹریٹجک چینجز کے نتیجے میں. تو ڈیفینیٹلی جو بھی اس میں تاخیر کے اسباب تھے اب ان کو آپس میں بیٹھ کے اس پہ کام کرنا ہوگا. جو تیل کی قیمتوں میں عالمی لیول پہ جو ایک ریکارڈ سطح پہ کمی آ رہی ہے وہ بھی ایک پازیٹیو فیکٹر اس میں بنے گا, چونکہ گیس کی قیمت جو ہوتی ہے وہ تیل کی قیمت کے ساتھ اس کا فارمولا جو ہے وہ لنکڈ ہوتا ہے, اور جو جو تیل کی قیمت گرے گی اسی حساب سے گیس کی قیمت بھی گرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گیس آپ کو افورڈیبل ہوتی چلی جا رہی ہے. تو گیس کی افورڈیبلٹی کا بڑھنا, یہ جو جیو اسٹریٹجک چینجز ہیں اس کے نتیجے میں ان تینوں ملکوں کا آپس میں مل بیٹھنا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بات چیت کرنے پہ مجبور ہو جانا, اور انڈیا کی جو روش تھی کہ وہ پاکستان کو تھوڑا سا آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا اس کے اعتبار سے کمپرومائز کرنا کہ پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا, اس وقت پاکستان کو انگیج رکھنا ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ وہ کچھ فیکٹرز ہوں گے. پاکستان میں جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان اور زبردست کے کامیاب نتائج جو ہیں اس کے سامنے آ رہے ہیں, سیکورٹی سچویشن کا امپروو ہونا, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی پازیٹیو امپیٹس کے طور پہ رول پلے کریں گی ٹوورڈ کمپلیشن آف دس پروجیکٹ.
سلیش صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, یہ بتائیے کہ یہ 1800 میل تقریباً 1800 کلومیٹر طویل پائپ لائن ہے, ظاہر ہے کہ اس کے کنسٹرکشن میں بھی کافی وقت لگے گا, پھر افغانستان سے گزر کر آئے گی. جو افغانستان میں سیکیورٹی کی سچویشن ہے, کیا وہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہاں سے یہ گزر سکے پائپ لائن خیریت کے ساتھ؟
بہت شکریہ. آپ سیکیورٹی کی تو یقیناً جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے پاکستان کے بھی جس حصے سے یہ گزرتا ہے ظاہر ہے کہ بلوچستان میں داخل ہوگا, اور اس کے بعد ڈی جی خان کے ذریعے یہ نیچے ملتان اور فاضلکا اور پھر انڈیا میں داخل ہوگا, اور افغانستان کے بھی اس حصوں سے گزرے گا جہاں پر طالبان کا عمل دخل زیادہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اس سے فائدہ ہے پاکستان کے عوام کا, افغانستان کے عوام کا اور انڈیا کے عوام کا, کیونکہ یہ انرجی ہے اور انرجی سب کی ضرورت ہوتی ہے. تو طالبان نے بھی ایک افغان سمجھ کر یعنی خود کو اس تناظر میں ان کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں افغانستان کے عوام کا فائدہ ہے. دوسری طرف پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ جب پاکستان کا اور چائنا کا سی پیک کا ہو رہا تھا تو یہاں پر بھی جنرل راحیل شریف گئے تھے اور انہوں نے ایک پورا ڈویژن جو ہے اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا اس کے حفاظت کے لیے. تو اسی طرح کا ایک ملیشیا میرے خیال میں کہ افغانستان میں بھی بن جائے گا, اور افغانستان کی جو سوسائٹی ہے وہ قبائلی ہے اور ان کی کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے, تو وہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی کے تحت جس جس علاقے سے وہ گزرے گا اس علاقے کے لوگ اس کے حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے, جس طرح کہ ہمارے بلوچستان میں ہوتا ہے یا فاتح میں ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے لوگوں کے سٹیکس اس میں ہوں گے اور وہ خود اس کی حفاظت کریں گے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک فورس بھی بنے گا جو کہ اس کے ٹرانزٹ فی سے اس کو فائنینس کیا جائے گا.
مگر بریگیڈیئر صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جی میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے,
پاکستان اور انڈیا ٹرانزٹ فی دے گا. جی
میرا سوال آپ سے یہاں پر یہ ہے کہ جیسے داعش ہے مثال کے طور پر, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں اس کی پریزنس جو ہے اب وہ تقریباً ثابت ہو چکی, وہ موجود ہیں, ان کا ظاہر ہے کوئی انٹرسٹ نہیں, ان کا ایک انٹرسٹ ہے کہ ایک خلافت قائم کی جائے خراسان تک, تو وہ کیوں آپ کا اس میں ساتھ دیں گے؟
آپ نے اچھی بات کی, لیکن میرے خیال میں دوسری طرف پر بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ افغان حکومت اور جو طالبان لیڈرشپ ہے وہ میرے خیال میں کہ مستقبل قریب میں کوئی بات چیت کا جو سلسلہ ٹوٹا تھا اس کو دوبارہ شروع کرنے والے ہیں. اور بہت سارے یہ جو ابھی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہوا تو اس کے بعد جو مختلف ممالک کے خصوصاً پاکستان افغانستان کے اور انڈیا کے کافی ریزرویشن آپس میں ایڈریس ہوئے اور اس میں میرے خیال میں کہ یہ جو امن کی بات چیت ہے اس میں تیزی آ جائے گی. اور اس سے پہلے کہ افغانستان کے حالات اتنے خراب ہو کہ جہاں پر داعش مطلب ہے کہ ایک قسم کا سٹیک ہولڈر بن جائے ایک صدار بن جائے امن میں, اس سے پہلے میرے خیال میں کہ افغانستان اور طالبان کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے گا اور امن کی طرف میرے خیال میں کہ آگے بڑھیں گے اور پھر جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور سیز فائر ہو جائے گا تو پھر داعش جیسے تنظیم کو وہاں پر قدم جمانے یا خود کو پھیلانے کے راستے بڑے محدود ہو جائیں گے اور ان پر قدم لگ جائے گی اور وہ مزید دو یہاں پر فعال نہیں ہو سکے گی. دوسری طرف پر یہ بھی ہے کہ جو اعتماد سازی ہو جائے گی تو اس اعتماد سازی میں پاکستان اور افغانستان اور خصوصاً جس میں انڈیا ایک کردار ادا کر رہا ہے تو وہ ایک سٹیک ہولڈر بن جائے گا. جب سٹیک ہولڈر بنے گا تو پھر وہ اپنے مفادات امن میں ڈھونڈے گا بنسبت جنگ میں. تو ظاہر ہے کہ اب تو وہ اگر گیم سپائلر کا کردار ادا کر رہا ہے تو پھر وہ امن کے لیے کام کرے گا, اس لیے کہ ان کا بھی یہاں پر کو جو انرجی آئے گی اس کے ذریعے تقریباً جتنا پاکستان لے رہا ہے گیس اتنا ہی انڈیا خرید رہا ہے اور اتنا ہی وہ انویسٹ کر رہا ہے. تو ایک قسم کے ان کے جو کارخانے ہیں یا خود کو ایک ڈیولپڈ کنٹری کی طرف اس کی طرف لے جا رہا ہے تو اس میں اس ٹیکس کو اس پر نہیں لگائے گا یا اس کو خطرہ نہیں بننے کی کوشش کرے گا بلکہ یہ کوشش کرے گا کہ افغانستان کی امن پائیدار ہو اور طالبان کے ساتھ اگر ان کے امن کا معاہدہ ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ تقویت ادھر سے بھی جی مل جائے گی. اچھا کیونکہ جب سٹیکس جی ہوتے ہیں رستے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. جس طرح کے ہمارے بھی بلوچستان کے صوبے سے گیس آتا ہے ٹھیک ہے پائپ لائن بعض اوقات اس پر دھماکے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس کا آنا اس کا جوڑنا اور اس کا ملانا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے تو اسی طرح یہ بھی ہوگا.
اچھا سلیل صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان اور افغانستان دو ایسے ملک ہیں جو سب سے زیادہ انرجی ڈیفیسٹ ہیں انڈیا کی بہ نسبت, تو کیا اس گیس پائپ لائن کو کسی مرحلے پر ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ خطے کی جیو پولیٹیکل سچویشن کو پیش نظر رکھے تو؟
دیکھیے اس پہ پولیٹیکل ٹول تو پاکستان کے اسٹیٹ اس پہ انوالو ہوتے اگر یہ انڈیا سے ہو کے آ رہی ہوتی تو پھر تو یقینی طور پہ سمجھا جا سکتا تھا کہ شاید اس وقت کے جو ہمارے بائیلیٹرل سچویشن ہے.
لیکن افغانستان کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت ہے اور جو بار بار بدلتی رہتی ہے اس کے پیش نظر بھی تو دیکھیں نا اس کو.
تو اس میں ڈیفینیٹلی جب آپ کے پاس انٹرنیشنل گارنٹی جو ہیں وہ موجود ہوں گی, اس میں آپ جو اس وقت انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں جاپان کی اور ٹرکی کی وسیع انویسٹمنٹ ہے, اس میں ترکمانستان ایٹ سورس اس پہ کام کر رہے ہیں تو افغانستان جو ہے اس کے لیے ایک ایز اے میجر بینیفیشری کنٹری اس کو دیکھنا پڑے گا. اور اس کی مثال میں آپ کو انڈس ریور ٹریٹی جو ہے پاکستان اور انڈیا کی اس کے سے انالوجی دوں گا, آل دو ایگزیکٹو اس میں فٹ نہیں ہوتی سچویشن پہ جی. لیکن انڈیا اور پاکستان میں جتنے بھی اتار چڑھاؤ رہے آپ دیکھیے کہ وہ ٹریٹی جو ہے انڈس ریور بیسن والی وہ پچھلے 65 سال سے انٹیکٹ ہے اور وہ کام کیے جا رہی ہے پچھلے 50 سالوں سے. تو اسی طریقے سے جب آپ انٹرنیشنل ٹریٹیز کر دیتے ہیں تو ان کو وائلیٹ کرنا جو ہے بہت آسان نہیں ہوتا کسی بھی آنے والی حکومت کے لیے انلیس کہ کوئی فورس دی مجورے جس کی آپ ابھی بات کر رہے تھے سیکورٹی سچویشن وہ ایک علیحدہ چیز ہو سکتی ہے لیکن کوئی بھی ملک دانستہ یہ نہیں کر سکتا. پاکستان جو چاہے کہ دانستہ انڈیا کی گیس بند کر دے یا افغانستان جو چاہے کہ وہ دانستہ پاکستان کے لیے گیس بند کر دے. تو میرا خیال ہے کہ وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہیں اس میں وہ سیکورٹی اور ساورن گارنٹیز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ شاید اس میں کنسرن ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی.
اچھا یہاں پر میں ایک سوال آپ سے اور کروں گا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو کسی زمانے میں پاکستان اور ایران کے درمیان بھی ایک پائپ لائن کا پروجیکٹ تھا, اب اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟
جی پاکستان اور افغانستان کی جب آپ کی یہ ایک پائپ لائن جو ہے یہ چلنا شروع ہوگی, تو جیسا کہ آج وزیر اعظم نے بھی بتایا, انہوں نے کاسا کا بھی اس میں ذکر کیا, انہوں نے اس میں سی پیک اور سی پیک کے ساتھ ملتے ہوئے انرجی کوریڈورز کا بھی ذکر کیا. تو آئی وڈ سے کہ یہ گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی جو ہوتی ہے اس طرح کی کوئی ایک آدھ, یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے. آلدھو کے ابھی اس میں آنے والے 4-5 سال بعد سوچا جا رہا ہے کہ یہ فنکشن ہو جائے گی, لیکن جب ایک پروجیکٹ پہ کام شروع ہو جاتا ہے اور اس پہ آپ کے جو پولیٹیکل اختلافات ہیں یا جو کمرشل نیگوشیشن ہے وہ طے پا جاتی ہیں, تو اس کے ساتھ ملتے جلتے اسی نوعیت کے دوسرے تیسرے چوتھے پروجیکٹ پہ کام جو ہے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہ کسی ایک پروجیکٹ کو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہوگا, اور یقینی طور پہ اس کے بعد باقی پروجیکٹس جو ہیں اس کے لیے اعتماد کی فضا جو ہے وہ قائم ہو جائے گی.
میرے پاس ایک سوال اور ہے بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, آپ یہ اور فرمائیے کہ کیا آپ نے جو بات کہی آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ چاروں ملک پاکستان, افغانستان, ترکمنستان اور انڈیا مل کر کوئی ایک جوائنٹ فورس اس پائپ لائن کو گارڈ کرنے کے لیے بنائیں گے یا بنانا چاہیے؟
جوائنٹ فورس تو نہیں ہوگا, لیکن جوائنٹ کوآرڈینیشن ہوگا اور میکینزم ہوگا, اور اپنے اپنے علاقے میں اس کے اپنے فورسز یا کوئی خاص ملیشیا اس کے لیے بنا کر اس کی حفاظت کریں گے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو ٹیکنیکل طریقہ کار ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس کی جو ڈپتھ ہے, اس کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے, اور یہ جس علاقے سے گزرے گا اس کی سروے وغیرہ کی, بھائی کس قسم کے ولاٹائل ایریا ہے یا کہاں پر سینسیٹیو ایریا ہے, تو وہ چند ہی ہوں گے, زیادہ نہیں ہوں گے. اور میرے خیال میں جو سیکیورٹی کنسرنز ہے وہ رفتہ رفتہ فیڈ آؤٹ ہو جائیں گے اگر امن آتا ہے علاقے میں, اور ہم یہی پازیٹیوٹی سوچ رہے ہیں کہ امن آ رہا ہے. اور تیسری بات یہ کہ جس چیز کے ساتھ لوگوں کا روزگار ہو, جو لوگوں کی ترقی ہو, تو وہ روڈ وہ راستہ کبھی بند نہیں ہوتا, کیونکہ اس پر سب کا آنا جانا ہوتا ہے اور اس سے سب کے اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو وہ عوام بھی یہ سمجھتے ہیں اور حکومت بھی یہی بات سمجھتی ہے. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو انرجی کا یہ جو راستہ کھل گیا ہے, تو اس سے ایک جو پہلے بھی بتایا گیا کہ ایک قسم کا لوگوں میں اعتماد آ جاتا ہے کہ بھائی حکومت کام کر رہے ہمارے علاقے میں, اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر حکومت کا ریٹ ہوتا ہے, تو وہ ریٹ بھی اس کے ذریعے اسٹیبلش ہو جاتا ہے.
اچھا یہ بتائیے سلیری صاحب, ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے اس پر آپ کی نظر ہوگی یقیناً, یہ پروجیکٹ کب تک کام شروع کر دے گا اور کتنی گیس وہاں سے ملے گی اس پروجیکٹ کے تحت؟
دیکھیے اس وقت تک جو اناؤنس کیا جا رہا ہے اس میں تو یہ ہے کہ 2019 کے اینڈ تک یہ کام شروع کر دے گا, اور 33 ملین کیوبک فیٹ گیس جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے اس سلسلے میں. لیکن آبویسلی آپ کی جو فیزیبلٹیز ہوتی ہیں وہ جو اس پہ کام آپریشنلائز ہونا شروع ہوگا اس میں کچھ 19-20 کا فرق بھی آ سکتا ہے, اس میں کچھ ایپس اینڈ بٹس بھی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انیشل سٹیج پہ فیزیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ریئلسٹک نہ ہو, لیکن بعد میں یہ پازیٹیو یا نیگیٹو سائڈ پہ اس میں کچھ امینڈمنٹس بھی کی جا سکتی ہیں. لیکن میرے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اس پہ کام جو ہے وہ شروع ہو گیا, اور اس کی جو گراؤنڈ بریکنگ ہے اس کا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہم اس کو جب ایک سال بعد ڈسکس کر رہے ہوں تو وہاں پہ زیادہ ریئلسٹک ہوگا یہ دیکھنا کہ یہ آیا 2019 تک جائے گا یا 2020 تک جائے گا یا 2018 میں اس کو تکمیل کیا جا سکتا ہے.
اور یہ بات کس حد تک درست ہے کہ پاکستان کی اس سے 50% جو ریکوائرمنٹس ہیں انرجی کی وہ پوری ہوں گی؟
نہیں, پاکستان کی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ تو ابھی مزید بڑھیں گی. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ پچھلے 15 سالوں کے پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو ہم تو اس وقت ریورس وہ اس کا شکار تھے, ریورس گروتھ کا, کیونکہ بزنس یوزول نہیں تھا ہمارے یہاں, دہشت گردی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا, ٹیررزم کا, فزیکل سیکورٹی, لا اینڈ آرڈر, اس طرح کے تمام مسائل موجود تھے, ٹریول ایڈوائزز لگی پڑی تھی, انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں آ رہی تھی. تو ابھی تو پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بڑھے گی انرجی کی, اور یقینی طور پہ جو انرجی آتی جائے گی آپ دیکھیے گا یہ ایک سائیکلک ریئیکشن بنے گا, اسی حساب سے انویسٹمنٹ آنا شروع ہوگی, اور جب انویسٹمنٹ آئے گی تو آپ کی انرجی ریکوائرمنٹ مزید بڑھنا شروع ہوگی. تو انیشیلی شاید یہ اس کی جو 19 کے قریب جو ہے جو تخمینے لگائے جا رہے ہیں وہ پورا ہو, لیکن جو ہی کوئی ایک پائپ لائن آپ کی کلک کر جاتی ہے, خواہ وہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن ہے, خواہ وہ قطر سے ریگولر سپلائی شروع ہوتی ہے یا وہ تاپی ہے, تو اس حساب سے اس میں جو چینجز ہیں وہ آ رہی ہیں.
بہت شکریہ جناب عابد سلیری صاحب اور جناب بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, اور اب ہم ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے پیرس کی کلائمیٹ کانفرنس کا, جہاں پہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہوا ہے جس کو ایک سنگ میل معاہدہ قرار دیا جا رہا ہے. لیکن پہلے ایک بریک, جس کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
پیرس میں ہونے والی کلائمیٹ کانفرنس میں ایک معاہدہ ہوا ہے کنٹرول کرنے کے لیے حدت کو, اور اس معاہدے کو سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے. امریکہ کے صدر اوباما نے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ تھوڑے سے ریزرویشنز کا بھی اظہار کیا ہے. اس کو سن لیتے ہیں, جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر عاصم ضیاء صاحب ہیں, جن کا تعلق یونیورسٹی آف ورمونٹ سے ہے, اور ڈاکٹر غلام رسول صاحب ہیں جو ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ کے. تو سنیے اوباما صاحب نے کیا کہا ہے.
Even if all the initial targets set in Paris are met, we'll only be part of the way there when it comes to reducing carbon from the atmosphere. So we cannot be complacent.
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ پیرس میں طے شدہ تمام ابتدائی اہداف اگر پورے کر بھی لیے جائیں تو بھی ماحول سے کاربن کے اخراج میں کمی کے حوالے سے ہمیں بہت کام کرنا ہوگا. اس لیے ہم آج کے معاہدے کی وجہ سے مطمئن نہیں ہو سکتے. اس معاہدے کی وجہ سے مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. یہ معاہدہ ملکوں سے پہلی بار یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ وہ گرین ہاؤس گیسوں کے اپنے اخراج کو محدود کریں. اس معاہدے کا مقصد عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 2 درجے سینٹی گریڈ سے کم رکھنا, غریب تر ملکوں کو آب و ہوا پر اربوں ڈالرز کی فراہمی, اور جلد از جلد کاربن کے اخراج کی بلند ترین سطح کو کم کرنا ہے. معاہدہ بھارت, چین, سعودی عرب اور ملائیشیا کی جانب سے ابتدائی مخالفت کے باوجود طے پایا. ان کی دلیل یہ تھی کہ صنعتی ملکوں کو مزید بوجھ اٹھانا چاہیے. ان ملکوں کی معیشتوں کا انحصار معدنی ایندھن پر ہے, اور زیادہ شفاف توانائی کی جانب منتقلی ان کے لیے خاص طور پر تکلیف دہ ہوگا.
جی آصف ضیاء صاحب, آپ کو بتائیے, آپ کا تعلق اس شعبے سے ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے, آپ کے خیال میں کیا یہ واقعی ایک سنگ میل معاہدہ ہے جو 2% کی جو کمی تجویز کی گئی ہے عالمی درجہ حرارت میں, یہ کس حد تک قابل عمل ہے؟
جافی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا اس انویٹیشن کے لیے. میں بھی کل رات ہی واپس آیا ہوں پیرس سے. میرے خیال میں یہ ایک واقعی ایک تاریخی معاہدہ ہے, اس حد تک کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے. اگر تو آپ سمجھتے کہ آدھا بھرا ہوا ہے تو یہ ضروری طور پر ایک تاریخی معاہدہ ہے, کیونکہ جب کوپن ہیگن میں ایک فیصلہ ہونے لگا تھا جس میں کے اوپر سے ایک مسئلے ٹاپ ڈاؤن قسم کا ایک ٹارگیٹ سیٹ کرنا تھا, اور ہر ملک تو اپنے اس حساب سے وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی آپ اپنی کنٹریبیوشن کریں گرین ہاؤس گیسز کو کم کرنے کے لیے, لیکن وہ نہیں ہوا. اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے کہ کم از کم 190 ممالک نے اس معاہدے کے اوپر دستخط کیا ہے. لیکن یہ کہ جب آپ دیکھیں کہ اس کا اس فریم ورک کا آگے امپلیمنٹیشن کس طریقے سے ہوگا, اس کے اوپر جو ہے ابھی تک کوئی صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہا کہ آیا کہ واقعی کنٹریز نے جو اپنی کمٹمنٹ کی ہیں, جن کو یہ INDCs کہہ رہے ہیں, انٹینڈیڈ نیشنل کنٹریبیوشنز, وہ جو ہیں وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کس طریقے سے ہوگی. ایک تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کی کمپلائنس کس طریقے سے ہوگی. اس کے اوپر کافی جدوجہد ہوتی رہی جو آخری رات تک اس معاہدے کے اندر, اور ابھی بھی جس طرح آپ نے ابھی اوباما کی اسپیچ سنائی ہے, تو اگر معاہدہ ہو بھی جائے تو جو سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو اس وقت تک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 3.5 ڈگری سینٹی گریڈ کا رائز ہو جائے گا اگر معاہدہ امپلیمنٹ ہو بھی جاتا ہے. تو کچھ یعنی کہ یونائٹیڈ نیشنز انوائرمنٹ پروگرام والے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2.7 ڈگریز کا رائز ہوگا, لیکن جو ٹنڈل سینٹر فار کلائمیٹ چینج ہے, جو دوسرے جو یونیورسٹیز کی سینگلی اور سسرو جو ہے, جو کہ بڑے ایک کریڈیبل ان کی انالیسس ہے, اس کے حساب سے دیکھا جائے تو 3.5 ڈگریز ابھی بھی ہو جائے گا. تو 3.5 ڈگریز میں بہت زیادہ نقصان ہوگا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, اور اگر 2.7 جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ ہوگا. پاکستان کے دیکھ لیں کہ جس طرح گلیشیئر میلٹ ہو سکتے ہیں, اور جو پورا انڈس بیسن ہے اس میں فوڈ سیکیورٹی کے بھی بہت زیادہ خطرات ہو سکتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر غلام رسول صاحب, عاصم ضیاء صاحب کی طرح آپ بھی کل رات ہی پیرس سے واپس آئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ آپ وہاں پر ایک انڈر ڈیولپ کنٹری کی نمائندگی کر رہے تھے, کہ جو خدشات ہیں انڈر ڈیولپ کنٹریز کے کہ ان کو اس ضمن میں فنڈس مل سکیں گے یا نہیں مل سکیں گے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس معاہدے پر امپلیمنٹیشن. آپ کس حد تک مطمئن ہیں اس سے؟
جی بہت شکریہ جعفری صاحب آپ نے موقع دیا. تو یقیناً جیسے آصف صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ سنگ میل ایگریمنٹ ہے. اس میں خاص طور پہ جو فورس ہے وہ پولیٹیکل ول کی ہے. اس دفعہ جتنی پولیٹیکل فورس اس میں انٹرسٹ لے رہی تھی اس سے نظر آ رہا تھا کہ کوئی ایسا ایگریمنٹ جو ہے وہ طے پائے گا جس جو کم از کم اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا. تو ڈیولپنگ کنٹریز کچھ اس میں ریزسٹ بھی کر رہے تھے جن کی اکانومی ایمرجنگ اکانومی تھی, انڈیا, چائنا, برازیل, ساؤتھ افریقہ, سعودی عرب بھی ان کے ساتھ شامل تھا. مگر اس میں جو سب سے زیادہ سفر کرنے والے کنٹریز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو وہ جو سفرز ہیں ان کا سٹانس جو ہے وہ بڑا مضبوط تھا اور انہوں نے اپنا کیس جو ہے وہ بڑا افیکٹولی پریزنٹ کیا. پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے. تو اب کلائمیٹ فائنانس کی بات آتی ہے. کلائمیٹ فائنانس کے لیے جو انیشلی طے ہوا ہے وہ ہر سال $100 بلین ایک فنڈ میں جمع کیا جائے گا 2020 تک. تو اس میں سے کلائمیٹ رسک جو ہیں ان کو ریڈیوس کرنے کے لیے کنٹریز نے جیسے جیسے اپنی INDCs بھی سبمٹ کی ہیں وہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو سپورٹ کیا جائے گا. خاص طور پہ جو فوکس ہوگا وہ ڈی کاربنائزیشن ہوگا اکانومی کی اور جو موسٹ ویلریبل سیکٹرز ہیں ان میں کنٹریز کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کا یہاں پہ نظام جو ہے وہ وضع کیا جائے گا.
اچھا عاصم ضیاء صاحب ایک بات ہمارے سننے والوں کو عام فہم لفظوں میں یہ بتائیے, ہمارے سننے والے ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل لوگ نہیں ہوتے عام لوگ ہوتے ہیں, کہ اگر یہ ٹارگیٹ اچیو نہ ہو سکا 2 ڈگریز والا تو دنیا کو کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا؟
جعفری صاحب یہ دیکھیں 2 ڈگریز بھی جو ہے نا وہ بھی ایک رسکی ہے. اس میں بالکل اگریمنٹ کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہونا چاہیے. اگر 2 ڈگریز کا بھی نہیں ہو سکا تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. صرف دیکھیں کہ جو غریب ممالک ہیں جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے اوپر آپ دیکھیں کہ صرف ٹیمپریچر کی وجہ سے ہیٹ ویوز کا صرف نہیں ہوگا مسئلہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پانی کا جو مسئلہ ہے کہ جو بارشیں ہیں وہ طوفان آ سکتے ہیں بہت زیادہ ممالک کے اندر, یا پھر یہ کہ سنو فال جب نہیں ہوتا گلیشیئر میلٹ ہو جائیں تو اس کی وجہ سے جو ہمیں ایک پورا ایک ہمالیہ کے اندر نیچرل اسٹوریج سسٹم بنا ہوا ہے اس وقت اگر وہ گلیشیئرز اوپر پانی نہیں ہوگا سردیوں کے اندر جب وہ برف پڑتی ہے تو وہ پانی انڈس میں آتا ہے یا دوسرے ریورس میں جو ہمالیہ سے جاتے ہیں یا انڈین ماؤنٹین سے جاتے ہیں. تو اگر وہ جو جتنا بھی ہمارا اریگیشن کا سسٹم ہے جس سے کہ ہم لوگ اپنا ایگریکلچر اور فوڈ پیدا کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں پانی جو ہوگا وہ نہیں ہوگا. جس طرح آپ پہلے بات کر رہے تھے انڈس بیسن واٹر ٹریٹی کی, میرے خیال میں انڈس بیسن واٹر ٹریٹی کو بھی ہمیں نیگوشیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس وقت وہ ایک بنی تھی 1960 کے جو ڈیٹا تھا اس کے مطابق. تو اس لیے میرے خیال میں جو ممالک ہیں غریب ممالک ہیں ان کے اندر بہت زیادہ خطرہ ہوگا اس کا فوڈ کا جو کیونکہ جتنی بھی ایگریکلچر کے لیے پانی چاہیے اگر پانی نہیں ہوگا جب ہمیں پانی کا ایک ٹائمنگ نہیں صحیح ہوگی تو بہت زیادہ مسئلہ ہوگا. جس طرح بھی غلام رسول صاحب نے کہا اسی طرح جو ممالک ہیں جس طرح افریقہ کے اندر جو فوڈ کا بہت مسئلہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے جو قحط آنا شروع ہو گیا ہے مختلف ممالک کے اندر, اور پھر جو جس طرح یہ جزیرے ممالک ہیں جو کہ ساؤتھ ایشیا جو سکس کنٹریز ہیں اسمال آئلینڈ ڈیولپنگ اسٹیٹ اگر وہ سی لیول رائز کی وجہ سے وہاں پہ بھی جو وہاں پہ لوگ رہ نہیں سکیں گے جس طرح مالدیپ ہو گیا یا مارشل آئلینڈ ہیں یا کیریبین آئلینڈ ہیں وہاں پہ طوفان بہت زیادہ آئیں گے اور لوگوں کے لیے رہنا وہاں پہ پاسبل ہی نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے یہ ہمارے لیے تو ایک سروائیول کا مسئلہ ہے.
اچھا ڈاکٹر غلام رسول صاحب جی میں پاکستان کے پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو خاص طور پر پانی کے سلسلے میں بڑی پرابلمس ہوتی ہیں, کبھی شارٹیج ہو جاتی ہے کبھی ایکسس میں ہو جاتا ہے, تو پاکستان کس طرح اس سے بینیفٹ حاصل کرے گا؟
جی پاکستان کا سب سے جو پہلا مسئلہ ہے وہ پانی ہی ہے اور پانی میں ہمیں خاص طور پہ جو ہمارے ایسٹرن ریورس ہیں ان کا پانی جو ہے وہ انڈیا سے آتا ہے تو اس پر ٹریٹی پہ خاص طور پہ اب اس کی ریویژن جو ہے وہ بہت ضروری ہوگی, کیونکہ مانسون جب آتی ہے, اب آپ نے پچھلے چند سالوں میں بھی دیکھ لیا کہ ابھی تو ٹمپریچر جو ہیں وہ زیادہ رائز نہیں کیے, اور موسموں میں تغیر و تبدل جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم 2 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر رائز کرنے کے بعد, تو وہ بڑا خوفناک ہوگا. اور مانسون کا خاص طور پہ جو بیہیویئر ہے اس کو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا. مانسون کا ہی پانی سب سے زیادہ ہمارے لیے قابل استعمال ہوتا ہے. گلیشیئرس کا پانی جو ہے وہ مانسون کے زمانے میں ہی میسر ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ مل کے پھر پانی کی ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے. تو خاص طور پہ جو ہمارا یہ انڈس ریور سسٹم کا ٹریٹی ہے, اس کو ریوائز کرنا انڈیا کے ساتھ بہت ضروری ہوگا, اور اس میں جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی رول پلے کریں گی جدھر رکاوٹ ہوگی, اور ایسے ایگریمنٹس جو ہیں وہ دنیا بھر میں ہوں گے, اور واٹر کی مینجمنٹ کے لیے ہمیں یہ خاص طور پہ پرائیورٹی پہ لینا ہوگا.
اچھا, اب آپ دونوں صاحبان وہاں کانفرنس میں موجود تھے, پہلے سے موجود تھے, میں ٹیکنیکل آسپیکٹ سے ہٹ کر رہا تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ جانا چاہتا ہوں. یہ بتائیے عاصم ضیاء صاحب, کہ آپ نے بھی یہ تذکرہ کیا تھا کہ پولیٹیکل ول کی ضرورت ہوتی ہے اس قسم کے معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے, کانفرنس کا ماحول کیا تھا, کیا لوگ ملک ان کے لیڈرز سنسیئرلی اس بات کے لیے تیار تھے کہ وہ اس پر عمل درآمد کریں گے؟
میرے خیال میں جو دیکھیں یہ مسئلہ شروع سے پچھلے 20 سال سے جو نیگوشیشن ہو رہی ہیں یونائیٹڈ نیشنز فریم ورک جو کلائمیٹ کنونشن کے اوپر,
جی
اس میں ہمیشہ سے جو غریب ممالک ہیں ان کا تو یہی رائے کہ جی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور ان کے اوپر سب سے زیادہ اس چیز کا اثر ہوگا. تو ابھی بھی جو مین کانفرنس کے اندر جو تھی جو ایک جو ٹینشن تھی وہ یہی نظر آ رہی تھی کہ جی غریب ممالک چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں, ایک تو غریب ممالک کی ڈیولپمنٹ انہوں نے کرنی ہے 21ویں صدی کے اندر, تو اگر انہیں فاسل فیول سے اگر آپ ڈی کاربنائز کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں رینیوبل انرجی کی ٹیکنالوجیز چاہیے, دوسری ٹیکنالوجیز چاہیے جو فوڈ پروڈکشن کے لیے جو کہ جس میں کاربن نہ ہو رہی, اس کے لیے ان کو مدد چاہیے, ٹیکنالوجیز نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. تو ان کی یہی تھی کوشش کہ جتنی اگر امیر ممالک میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ غریب ممالک اس طریقے سے نہ ترقی کریں جس طرح کہ امیر ممالک نے کی ہے 19ویں صدی میں اور 20ویں صدی میں, تو ان کے لیے ان کو فنڈس کی ضرورت ہے, اور نیو اور اس کے ساتھ ساتھ جو اڈیپٹیشن کے لیے جتنا کہ نقصان 200 سال سے ان لوگوں نے غریب امیر ممالک میں جتنی ایمیشنز کر دی ہیں اس سے جو نقصان ہوگا اس کے لیے ایک وہ لاس اینڈ ڈیمیج میکینزم بھی نیگوشیٹ کیا ہے. تو اوور آل ٹینشن تو تھی, لیکن یہ کہ میرے خیال میں اگریمنٹ جو ہوا ہے یہ سب سے بہت بہتر چیز ہے کہ ایک اچھا آغاز ہوا ہے, لیکن ابھی بھی ہمیں اس کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑے گی غریب ممالک کو کہ اس کو ایک تو امپلیمنٹ کیا جائے, اور اس سے زیادہ جو پیسے ہیں جو 100 بلین ڈالرز ہیں وہ ایک فلور ہے, وہ اس میں سیلنگ نہیں سمجھنا چاہیے. میری اسیسمنٹ ہے جو میں نے اپنی ایک بک میں بھی لکھا تھا 2013 میں پوسٹ کیوٹو کلائمیٹ گورننس میں, کہ کم از کم 400 سے 500 بلین ڈالرز کی ضرورت ہوگی اس کو مکمل تک ڈی کاربنائز اکانومی کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ اڈیپٹیشن کے لیے. تو ابھی 100 بلین جو ہے وہ کم ہے میرے خیال میں.
اچھا, غلام رسول صاحب آپ بھی وہاں موجود تھے, دو باتیں آپ بتائیے, ایک تو یہ کہ پولیٹیکل ول کی کیا صورتحال تھی, دوسرے یہ کہ کیا یہ مسئلہ رچ ورسز پوئر کنٹریز بھی کوئی ایشو بنتا ہے؟
جی بالکل, پولیٹیکل ویل جیسے میں نے آغاز میں بتایا آپ کو کہ یہ بہت بڑی فورس تھی اس ایگریمنٹ کے بیہائنڈ, تو پولیٹیکل ویل جو ہے وہ نمایاں تھی. خاص طور پہ یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یہ پہلے اس کو زیادہ سیریس نہیں لیتے تھے, اب اس دفعہ جو سیریسنیس نظر آئی ہے اسی وجہ سے یہ کامیابی بھی آئی ہے, اور یہ جو ٹرانزیشن میں اکانومیز ہیں جو ڈیولپنگ سے ڈیولپ میں جا رہی ہیں ان کی طرف سے ریزسٹنس تھی, بٹ وہ باٹل نیک جو ہے وہ بہت, میں اس کو سادہ کر دیتا ہوں, وہ ان ممالک کی تعداد جو ہے وہ بہت کم تھی, جیسا میں نے ذکر کیا پاکستان, انڈیا, چائنا, سعودی عرب اور
برازیل جی
یہ ریزسٹ کر رہے تھے کہ نہیں ابھی ہم جس ردم پہ جا رہے ہیں اسی ردم کو ہمیں برقرار رکھنا ہے. اگر ان پر کافی پریشر ڈیولپ ہوا اور اس پریشر کی وجہ سے یہ سارے اس ایگریمنٹ پہ آ گئے, اور پریشر کچھ اس میں لیگل بائنڈنگ کا بھی لوپ ہولز ہیں, فیکٹ لیگل بائنڈنگ نہیں ہے. اگر یہ جو اوبلیگیٹری آئی این ڈی سیز آئی ہیں یہ اب ان کو مورلی بائنڈ کر دیں گی کہ وہ اس پہ عمل کریں اور ڈی کاربنائزیشن آف اکانومیز کی طرف بڑھتے چلے جائیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو پولیٹیکل ول جو ہے اس میں سب سے نمایاں آنسر تھا اس ایگریمنٹ کی ایگریمنٹ کے ہونے کی, اور یہی کامیابی کا باعث بنی اس کانفرنس کا.
بے انتہا شکریہ ڈاکٹر غلام رسول صاحب, عاصم ضیاء صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اور سامعین, ہمیں ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے پروڈیوسر صاحب کی طرف سے. ایک ہم بریک لیں گے, جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے امریکہ کی صدارتی مہم اور سیاست کے حوالے سے. اس کے بعد پھر دوسرا ہمارا آخری موضوع جو ہے وہ لیبیا کی صورتحال اور یمن کی صورتحال کے حوالے سے ہوگا.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
اور سامعین, ہم گفتگو کریں گے امریکہ کی سیاست کے حوالے سے. ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز تجزیہ کار ہیں. ایک ایسے وقت میں جبکہ امریکہ میں صدارتی مہم اپنے زوروں پہ چل رہی ہے, بدقسمتی سے کیلیفورنیا میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں 14 افراد کو مار دیا گیا, اور مارنے والے دونوں مسلمان تھے. اور اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف ایک باقاعدہ مہم کا آغاز ہو گیا, خاص طور پر ایک امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاملے کو بہت زیادہ اٹھایا. ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا ان کا یہ انسٹانس جو وہ مسلمانوں کے خلاف اختیار کیے ہوئے ہیں, ان کی سیاست کو اور امریکہ کی سیاست کو اور یہاں کی صدارتی مہم کو کس طرح متاثر کریے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر زبیر اقبال سے گفتگو کریں, میں چاہتا ہوں کہ کل نیو یارک میں مسلمانوں کی بہت ساری تنظیموں نے مل کر ایک اجتماع کیا تھا, اس کی ایک صوتی جھلک اور تصویری جھلک آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے.
In the name of Moses Ford, Moses Ford, Moses Ford, Moses Ford.
نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر امریکی مسلمانوں نے دہشت گردی اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یہ احتجاجی ریلی نکالی, جس کا اہتمام درجنوں مسلم تنظیموں نے مشترکہ طور پر کیا تھا. اس کے لیے کئی دنوں سے میڈیا اور سماجی ویب سائٹس پر مہم بھی چلائی جا رہی تھی. کمیونٹی اخبارات میں پورے صفحات کے اشتہارات شائع کرائے گئے, اور ٹیلی ویژن نیٹورک پر تواتر سے مفت اشتہارات اور خبریں نشر کی جا رہی تھیں. اس لیے توقع کے عین مطابق بڑی تعداد میں مسلم کمیونٹی کے افراد اس ریلی میں شریک ہوئے, تاہم ان میں زیادہ تعداد امریکہ ہی میں پیدا ہونے والے نوجوانوں اور اسکول کے طلبہ کی تھی. ان کے بقول اسکولوں میں سانحہ کیلیفورنیا اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان کے بعد امتیازی رویے میں اضافہ ہوا ہے.
نیو یارک کے مسلمانوں نے ایک میسج دیا ہے امریکہ میں امریکنز کو کہ وی آر پیسفل نیشن اینڈ اسلام از پیسفل ریلیجن.
میں بچوں کے ساتھ آیا ہوں, میری دو بیٹیاں یہاں میرے ساتھ ہیں, ان کی فرینڈس ان کے ساتھ ہیں, یہ گریجویٹ کے.
ڈاکٹر زبیر اقبال, آپ کے سامنے سارے حالات ہیں, آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو امریکہ میں سیاسی صورتحال ہے اور صدارتی مہم جس انداز میں چل رہی ہے, تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ یا ان جیسے سیاستداں اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیا واقعی کوئی اس کا پازیٹیو امپیکٹ ان کی پاپولرٹی کے اوپر اور ان کی کیمپین پر پڑ رہا ہے؟
جعفری صاحب, جیسے آپ کو معلوم ہے امریکہ میں جو پالیٹکس ہوتی ہے اس کے کئی سٹیجز ہوتے ہیں. ایک سٹیج پہلے آتی ہے جب بہت سارے کینڈیڈیٹس پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ان میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی کہ وہ اپنی اپنی پوزیشن سامنے لاتے ہیں, اور جو سپورٹ ہے وہ گرنی اور بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. یہ اس وقت ایسا ہی ہو رہا ہے. یقیناً اس وقت جو سن برنارڈو میں ثانیہ ہوا ہے, اس کے بعد ایک نیا ایلیمنٹ شامل ہو گیا ہے, وہ ہے ٹیررزم اور ڈومیسٹک سیکیورٹی. یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی اس قسم کی کوئی ثانیہ ہوتے ہیں, تو اس کے بعد یقیناً لوگ کسی نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے ہیں. ایسی کنڈیشن میں پولیٹیشینز اپنے فائدے کے لیے اس قسم کی پوزیشن کو اور اختیار کرتے ہیں اور ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ چونکہ یہ الیکشن ابھی جو اس کے پہلے سٹیجز ہیں جن کو کہ پرائمریز کہتے ہیں وہ آج سے دو مہینے کے بعد شروع ہوں گی, اس لیے یہ تمام کے تمام پولیٹیشنز جو ہیں, جو تمام کے تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں ریپبلکن پارٹی کے, وہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے ہر قسم کے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں. ان میں ایک ہتھکنڈا یہ بھی ہے کہ کس حد تک یہاں کے لوگوں کی انسیکیورٹی جو اس قسم کے سانحے کے بعد ہوئی ہے اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے,
کیسے ایشو بنایا جائے اس کو, جی
کیسے ایشو بنایا جائے. اور یقیناً اس کا ٹیمپرری فائدہ ضرور ہوتا ہے اور وہ ہو رہا ہے, لیکن جو کچھ نئے پولز سامنے آئے ہیں ان کی بیسس پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی جو لانجیویٹی تھی, اس کی جو زندگی تھی وہ لمیٹڈ ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئیووا جو بڑی ایک کنزرویٹو اسٹیٹ ہے جس میں پہلی پرائمریز ہوں گی, وہاں پر ابھی سے جو سپورٹ ہے ٹرمپ کے لیے وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہے. کیوں شروع ہوئی ہے یہ ابھی تم نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک اتنے ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں کہ بہت سے وہ لوگ جو بہت زیادہ کنزرویٹو نہیں ہیں وہ ان سے ہٹ کے دوسرے کینڈیڈیٹس کی طرف چلنے شروع ہو گئے ہیں. یہ ایک نارمل سا طریقہ ہے, ایک نارمل سا ایک پروسیس ہے امریکن پالیٹکس میں. افسوس یہ ہے کہ اس دفعہ کیونکہ اس وقت یہ سانحہ ہوا سان برنارڈینو میں اور اس سے پہلے پیرس میں, تو اس کی وجہ سے ایک نیا اینگل آ گیا ہے. اور یاد رہے کہ امریکہ میں وہ لوگ جو خاص پڑھے لکھے نہیں ہیں, جن کی اکنامک کنڈیشنز خراب ہوتی جا رہی ہیں, وہ یقیناً اس قسم کی لیڈرز کو سپورٹ کرتے ہیں, کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ لیڈرز اگریسو ہیں اور وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہوں گے. ایسی صورت میں یہ اس قسم کی جو پوزیشن بنتی چلی جاتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ کیا ہوتا ہے اور کس حد تک جو سنسیئر اور سینسیبل قسم کے لوگ ہیں وہ کس قسم کی پولیٹکس استعمال کرتے ہیں اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا.
اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر زبیر اقبال کے, پاک امریکہ کا جو آئین ہے اس میں ضمانت دی گئی ہے مذہبی آزادیوں کی اور آزادی اظہار کی, اور جو مطالبات اب کیے جا رہے ہیں کہ پابندی لگائی جائے یا ان کو انڈر سرویلنس رکھا جائے, تو کیا یہ تمام چیزیں امریکہ کی اپنی ویلیوز اور اس کے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کے خلاف نہیں ہے؟
یقین ہے اور یہ سب لوگ پہچانتے ہیں اور سمجھتے ہیں, لیکن دیکھیے جب غصہ آتا ہے, جب اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھتے ہیں تو اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. افسوس اس بات کا یاد آتا ہے کہ لیڈرز کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی ایموشنز کو ماڈریٹ کریں, لیکن وہ ماڈریٹ نہیں کیا جا رہا. آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور لیگل فاؤنڈیشنز کی بیسس کے مطابق امریکہ میں آپ کے پاس کوئی ریلیجیس ٹیسٹ نہیں ہے, ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ رول آف لا ہے جس کے تحت آپ کسی کو ایکیوز نہیں کر سکتے, آپ کسی کو پنش نہیں کر سکتے جب تک کہ رول آف لا اپلائی نہ ہو جائے اور پورا کا پورا کورٹ میں فیصلہ نہ ہو جائے. تو ایسی کنڈیشن میں اس قسم کی نعرے بازی کرنا خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ وہ ان لوگوں کو بالکل غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے جو کہ پہلے ہی تکلیف میں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک لیڈر یا دو لیڈر ان کے ساتھ ہیں اور وہ سب کچھ بدل دیں گے. یہ نہیں ہوتا.
اچھا, اس وقت جو مسلمان اس واقعے کے بعد مسلمان جس طرح اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنا جو تاثر ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں, اجتماعات ہو رہے ہیں, جیسا کہ میں نے ابھی دکھایا کہ نیو یارک میں کل ایک بہت بڑا اجتماع ہوا, اس سے علاوہ بھی دوسری جگہوں پر بھی اجتماعات ہو رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پازیٹو امپیکٹ ڈالیں گے یہاں کی موجودہ صورتحال پر؟
یقینا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈائیلاگ کے بیسس پہ, پیسفل بیسس پہ ریکنسیلیشن کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بولنا پڑے گا, آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دکھانا پڑے گا, آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ ایسے ہی سٹیزنز ہیں جیسے کہ باقی. آپ کے خلاف ڈسکریمنیشن ایک کسی دو لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے نہیں بدلنی چاہیے, یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. اور یاد رہے کہ امریکہ میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اپنی انفارمیشن جو لیتے ہیں وہ لوکل نیوز پیپر سے لیتے ہیں یا کبھی کبھی ٹیلی ویژن سے لیتے ہیں, ان کے پاس جسے کہنا چاہیے کہ ڈیپ انالیسز نہیں ہے. اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کو انفارمیشن دی جائے اور ان کو جس حد تک ہو سکے یہ بتایا جائے کہ جن کو وہ آؤٹ سائڈر سمجھتے ہیں وہ آؤٹ سائڈر نہیں ہیں, مسلمان اس ملک کا حصہ ہیں اور وہ ایک پوزیشن رکھتے ہیں اور وہ یقیناً کسی صورت میں بھی اس ملک کے خلاف کچھ کرنا نہیں چاہتے. اب یہی بات ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے یہ جو کیمپینز ہو رہے ہیں اور جو پبلک میٹنگز ہو رہی ہیں ان کا ایک مثبت اثر ہوگا. کب ہوگا یہ کہنا مشکل ہے لیکن یقیناً ہوگا.
اور یہ صورتحال جس کو جس طرح سے ایکسپلائٹ کی جا رہی ہے وہ نہیں ہو سکے گی مزید,
امید تو نہیں رکھنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے امریکہ میں جو پالیٹکس ہے وہ بڑے کل بدلتی ہے اور کافی دیر تک اس کے بدلتے چلی جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر دو مہینے کے بعد جو پہلی پرائمریز ہوں گی آیووا میں, اگر اس میں وہ لوگ جو اس قسم کی ایکسٹریمسٹ باتیں کر رہے ہیں جس میں ٹرمپ شامل ہے, اگر ان کی پوزیشن مضبوط نہیں ہوتی تو پھر یقیناً آپ دیکھیے گا کہ اس قسم کے جو ٹینڈنسیز ہیں وہ کمزور ہوتی چلی جائیں گی, فائدہ نظر نہیں آئے گا.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور سمعین اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. انٹرنیشنل موضوعات ہیں, لیبیا کے بارے میں ایک کانفرنس ہے اور یمن کی صورتحال ہے کہ جہاں پر اب جنگ بندی شروع ہو گئی ہے. ہمارے ساتھ تو پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب موجود ہیں اور لندن سے منظر قریشی صاحب ہیں جو آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن افیئرس کے ایڈیٹر ہیں. لیکن ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے اور اس اسٹیشن آئی ڈی کے بعد اپنے دونوں ماہرین کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
سترہ ملکوں نے اقوام متحدہ, یورپی یونین, افریقن یونین اور عرب لیگ کے نمائندوں نے روم میں اتوار کو اپنا ایک اجلاس کیا ہے, جس صدارت امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور اٹلی کے وزیر خارجہ نے مشترکہ طور پر کی ہے. اور اس اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ لیبیا میں جو مجوزہ معاہدہ امن ہے اس پر کوئی بات کی جائے اور اس پر امن درآمد کے لیے کوشش کی جائے. یہ عہدیدار لیبیا کے حریف دھڑوں سے بھی ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ڈاکٹر فاروق حسنات, یہ فرمائیے کہ کیا امکانات ہیں اس کانفرنس, اس میٹنگ کی کامیابی کے, اس صورتحال کے پیش نظر جو اس وقت لیبیا میں پائی جاتی ہے؟
لیبیا کی سچویشن مختلف ہے اگر ہم اس کا مقابلہ کریں شام سے اور یمن کے ساتھ. اس لیے کہ شام اور یمن میں بہت سارے اور اس میں القاعدہ کا بھی اور داعش کا بھی خاصا اثر ہے. یہاں پہ دو صرف دو بڑے بڑے دھڑے ہیں, داعش والے تو موجود ہیں ادھر ادھر, لیکن ویسے دو دھڑے ہیں اور انہی کے درمیان یونٹی گورنمنٹ کی بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ مل کر اس قسم کی حکومت بنائیں, کوالیشن بنائیں, یعنی دونوں دھڑوں کی نمائندگی اس میں ہو اور پھر وہ آگے چل کر ایک اس قسم کی نظام وہاں پہ قائم کر سکیں جس سے لیبیا میں خانہ جنگی بھی بند ہو جائے, داعش کا جو اثر ہے اس کو بھی یہ مل کر قابو میں لے آئیں اور پھر اپنے معاملات کو آگے چلائیں. تو پیش رفت میں یہ کہوں گا کہ سب سے اچھا اگر ہمیں کوئی انڈیا مل رہا ہے تو وہ لیبیا میں ہی ہے اور اس میں اب ٹاکس جاری ہیں, فریق بھی تیار ہیں, وہ بات چیت کر رہے ہیں آپس میں اور امید یہ ہے کہ کوئی ایسا فارمولا سامنے آ جائے گا, یونٹری گورنمنٹ جس سے بن جائے گی اور اس سے خانہ جنگی بھی لیبیا میں بند ہو جائے گی اور پھر جو داعش کا خطرہ ہے وہ بھی اس پہ بھی وہ قابو پا سکیں گے. جبکہ دوسرے دو ممالک میں یہ نہیں ہو رہا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان میں بہت زیادہ فریق ہیں اور بہت زیادہ ان میں دھڑے بندیاں ہیں اور بہت زیادہ ممالک بھی اس میں انوالوڈ ہیں. ایگزیکٹلی جی, بالکل.
تو یعنی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ لیبیا جو ہے اس وقت ان ایفرٹس کے لیے ایک بیکن آف ہوپ نظر آتا ہے آپ کو؟ منظر قریشی صاحب جی فرمائیے ڈاکٹر صاحب.
جی جی بالکل, میں یہ کہوں گا کہ ٹیونیشیا کے بعد, کیونکہ جب یہ سارے جو معاملات ہیں یہ 2011-2012 کی عرب اسپرنگ کے نتیجے میں آئے ہیں, تو اس میں ایک ہی کامیابی ہوئی, ایک ہی جگہ مستحکم ہوئی صورتحال, اور وہ ٹیونیشیا میں تھی. انہوں نے ایک ماڈل پیش کر دیا اور آگے وہ بڑھے. میرا خیال ہے ٹیونیشیا کے بعد جو دوسرا ہمیں یہ نظر آ رہا ہے تو لیبیا میں ہی آ رہا ہے, اور اس کے اور یہ اس کے اوپر ہی ہماری ساری توجہ ہونی چاہیے, اور دیکھیے کہ یہ اس میں کچھ صورتحال بہتری بھی نکل آئے.
منظر قریشی صاحب آپ کیا دیتے ہیں انالیسس اس سلسلے میں؟
جی تقریباً ایسے ہی جس طرح انہوں نے بھی بات کی ہے, جس طرح ایسٹ اور ویسٹ کا جو ڈیوائڈ ہے لیبیا میں وہ تو ایک اپنی جگہ ہے, لیکن فرق اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں سیریا سے یا عراق سے, تو وہاں جتنے زیادہ پلیئر اور ایکٹرز ہیں جو کہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان ملکوں کو, لیبیا میں ایسی سچویشن نہیں ہے. لیکن ایک تھوڑا سا بیچ میں ایک ٹویسٹ یہ آ گیا کہ ریسنٹلی جو آئی ایس آئی ایل ہے یا داعش ہیں ان کی تھوڑے ہولڈ اسٹرانگ تھوڑا سا ہوتا جا رہا ہے لیبیا میں, اور سیرت کے علاقے کے اندر تو کافی زیادہ جو کہ ان کا قذافی کا جو اسٹرانگ ہولڈ تھا یا ان کا سٹی تھا وہاں پر ان کی ہولڈ کچھ زیادہ ہوتا جا رہا ہے, اور جو سمجھ بھی سکتے ہیں کیونکہ ان کو لوکل سپورٹ مل رہی ہوگی, کیونکہ وہ پہلے کنٹرول کر رہے تھے کنٹری کو اسی ایریا کے لوگ, اور اب وہ اس ملک میں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ٹریک اگر ہم دیکھتے ہیں, شروع میں جب عراق میں سچویشن تھی تو ایسا ہی تھا پہلے بھی کہ جو گورنمنٹ کو رول کر رہی تھی جو ایلیٹ انہیں کی سپورٹ کے اوپر داعش نے قدم اپنے جمائے, لیکن اب یہاں پر ایک پرابلم یہ ہے کہ جو داعش کو کافی زیادہ سپورٹ مل رہی ہے عراق اور سیریا سے بھی, تو اور دو کہ کمپیریٹیولی یہ بہت بہتر ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت جلد یہ سیٹل ہو پائے گا, کیونکہ آل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ داعش جو ہیں وہ, کیونکہ ناٹ اونلی کہ اس لیبیا کے اندر اگر ہم ساؤتھ میں چلے جاتے ہیں تو مالی اور دوسرے ملکوں سے بھی ان کو کافی زیادہ سپورٹ ملنے اور ڈی اسٹیبلائز کرنے کی پروبیبلٹی ہے. تو اس صورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ گورنمنٹ دونوں آپس میں ایک ساتھ مل بیٹھے ہیں دونوں ایسٹ اور ویسٹ والے, تو پھر شاید حالات جلد بہتر ہونے کی طرف چل پڑے, پرووائڈیڈ کہ بیچ میں داعش یا آئی ایس آئی ایل جو ہیں وہ زیادہ انٹرفیئر نہ کر پائیں.
مگر ڈاکٹر فاروق حسناس یہ فرمائیے کہ داعش جو ہے وہ آلریڈی بہت پاورفل ہے لیبیا میں, تو یہ کس بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس معاہدے کو سبوٹاج کرنے کے لیے بھرپور کوشش نہیں کریں گے؟
جی ویسے تو بظاہر وہ سبوٹاج اس طرح نہیں کر سکتے, لیکن ہم دیکھیے اگر ہم دو مثالیں لیں سارے ممالک کی مثالیں لیں تو وہاں پہ داعش سامنے آئی جہاں پہ اسٹیٹ کی رت نہیں تھی اور اسٹیٹ کے ڈھانچہ ٹوٹ چکا تھا, فوج بھی ٹوٹ چکی تھی, اور کافی وہاں پہ ایک خلا سا پیدا ہو گیا تھا جس میں پہلے القاعدہ والے آئے اور پھر داعش والے آئے. اگر یہ یونٹی حکومت بن جاتی ہے اور اس میں حکومت کی رٹ سارے لیبیا میں ہوتی ہے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے گروپوں کو کہ وہ اپنا اڈے جمائیں اور وہاں سے وہ کاروائیاں آگے سے کریں. تو یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے, اور میرا خیال ہے کیری جو سیکٹری کیری ہیں اور جو اٹالینس ہیں, اٹالینس اس لیے کہ اٹلی کا یہاں پہ اثر رہا ہے, ایک زمانے میں کالونی بھی ہوتا تھا لیبیا, تو ان کے لنکس بھی ہیں, اسی لیے روم بہتر جگہ ہے کیونکہ اٹالین اس کو بہتر سمجھتے ہیں. تو اگر یہ وہاں پہ کامیابی ہو گئی تو پھر داعش جو ہے اس کے پاس کوئی ایسا موقع نہیں ہوگا کہ وہ اپنا وہاں پہ کاروائیاں وہ کر سکیں, کیونکہ مستحکم حکومت جب ہوگی تو وہ داعش وہاں سے پیچھے اس کو ہٹنا پڑے گا. یہ میں آپ کو جلدی سے ایک مثال دے دوں گی, داعش والوں نے بہت کوشش کی لبنان میں بھی اور جارڈن میں بھی اپنا انہوں نے حملے بھی کیے اور وہاں پہ بھی انہوں نے ان روڈز بنانے کی کوشش کی, وہاں پہ ان کو ناکامی ہوئی, اس لیے کہ ان دونوں معاشروں میں ایک اسٹیبل حکومتیں موجود تھیں, ان کے پاس ایک فوج موجود تھی, اس لیے وہاں پہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے. جبکہ سیریا میں اور عراق میں بہت بڑا خلا ہے حکومت کی رت کا, اس لیے وہاں پہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں.
اچھا اب ہم ایک دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. منظر قریشی صاحب یہ بتائیے مجھے کہ یمن میں جیسا کہ آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ یمنی فوجوں اور شیعہ ہوتی باغیوں نے پیر کے روز سے ایک ہفتے کی جنگ بندی پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے, یعنی وہاں اب رات ہو چکی ہے, تو یہ اقوام متحدہ کی ثالثی سے جنیوا میں امن بات چیت سے ایک رات پہلے کیا گیا ہے. یہ جو بات چیت ہو رہی ہے کیا اس میں سعودی عرب کی بھی آشیرواد حاصل ہے؟
یہ ایک اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت پازیٹیولی تو نہیں ان کی بیچ میں آشیرواد کا جو ورڈ ہم یوز کر رہے ہیں وہ شامل ہو, لیکن تھوڑا ٹیسٹ سی سپورٹ نظر بھی آتی ہے غور کریں, کیونکہ ان کو بھی ایک ڈائلما ہے کہ جو انہوں نے جس حکومت کو وہاں انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر ابھی ریسنٹلی انہی کے جو ایک جنرل تھے ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا, پھر ایک اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک سیکوینس چل رہی ہے کہ جو ان کے جو اسائنڈ ہوتے ہیں آفیشلز گورنمنٹ میں تو ان کو اسیسینیٹ کیا جا رہا ہے یمن میں. تو سعودیز جو ہیں وہ تھوڑے سے اس کے بارے میں اسکیپٹیکل بھی ہیں کہ اور پریشان بھی ہیں کہ وہ جو اپنا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پا رہے. تو میرے خیال میں اگر یہ سیٹلمنٹ ٹاکس کے اندر ان کا رویہ جو ہے الٹیمیٹلی پازیٹیو رہے گا سرٹن لیول پہ, پرووائڈیڈ کہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کا خیال کیا جا رہا ہے, اور اگر ہم دیکھتے ہیں سعودیز کا انٹرسٹ تو وہ یہی ہے کہ دے وانٹ ٹو کیپ یمن ایز اے سیٹلائٹ اسٹیٹ, اور ان کے ہی جس میں بیک یارڈ کا ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے امریکہ میں, تو سعودیز اس کو اپنا بیک یارڈ کنسیڈر کرتے ہیں اور وہ اس میں یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی تیسرا ملک یا کوئی دوسرا باہر سے آ کے اس کے اندر اپنا اثر و رسوخ یوز کرنے کی صلاحیت رکھے یا کوشش کرے. تو اگر تو ان کو یہ چیزیں اچیو ہو جاتی ہیں تو وہ تو شاید جائیں گے پازیٹیولی اس کے ساتھ, لیکن اگر نہیں ہوگا تو میرا خیال میں کہ ہو سکتا ہے کہ ٹاکس کے فوراً بعد یا تو جنگ تیز ہو جائے یا پھر اگر سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر کافی سیٹل ہو جائے گی یہاں پر جنگ بھی.
اچھا ڈاکٹر فاروق خستاز یہ بتائیے کہ جیسا کہ منظر قریشی صاحب نے کہا کہ وہ اس کو اپنے ایک سیٹلائٹ کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ حوتی باغی جو ہیں وہ اچھے خاصے طاقتور ہیں وہاں پر, وہ کبھی اس کے لیے اگری نہیں کریں گے, اگر کریں گے بھی تو کسی اپنے مخصوص ٹرمس پہ کریں گے, تو سعودی عرب نے کیا اپنے کچھ مقاصد وہاں حاصل کر لیے ہیں؟ ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب
جی جب یمن پہ حملہ انہوں نے کیا تو کچھ مس کیلکولیشنز انہوں نے کی, اور اس میں اگر آپ دیکھیے کس طرح وہ فریق اپنے تبدیل بھی کرتے رہے, یہی سارے ساتھ جو تھے وہ ان کے خلاف جب ڈیمونسٹریشن شروع ہوئی اور وہ زخمی ہوئے تو وہ بھاگ کے سعودی عربیہ کے ہسپتال میں ہی ان کا علاج ہوا. اب یہی سالے کی فوج ہوتی اکیلے نہیں لڑ رہے, ان کے ساتھ سالے کی فوج بھی ہے, اب وہی اسی سالے کے خلاف ہو گئے اور ان کے نائب صدر ہادی کو انہوں نے وہاں پہ مسلط کر دیا. تو اس میں سعودیز نے یہ بھی دیکھا کہ یہ لمبی لڑائی وہاں پہ نہیں چل سکتی, سیٹلائٹ بنانے کی خواہش تو ہوگی لیکن یمنی بھی اگر ان کی آپ تعریف دیکھیے وہ بھی کبھی سیٹلائٹ نہیں بنے, وہ ریزسٹ کرتے رہے ہمیشہ, اور اس لیے سعودیز کی کیلکولیشن میں یہی آیا ہوگا کہ یہ ایک لمبی جنگ کی طرف چلے جائیں گے. آپ قبضہ تو کر سکتے ہیں, یہ تو امریکہ کے مثالیں بھی ہمارے پاس ہیں افغانستان میں اور عراق میں, لیکن اس مسئلے اس قبضے کو پھر آپ مینٹین نہیں کر سکتے, کیونکہ جب گوریلا وار شروع ہو جاتی ہے اسپیشل خاص طور پہ اربن گوریلا وار شروع ہو جاتی ہے آپ کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسی صورت حال کا سامنا کرنا, پھر فائنینسز آپ کے بہت لگ رہے ہوتے ہیں اور جیسے تیل کی قیمتیں نیچے گری ہیں سعودی عربیہ کی تو فائنینشیل پوزیشن بھی بہت اچھی نہیں ہے, اور ملٹیرلی بھی انہوں نے ایسی کامیابیاں نہیں کی, اندھا دھند بمباری کی اسکولوں کو کے اوپر کی ہسپتالوں کے اوپر کی جس کا یو این والوں نے بھی نوٹس لیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ سعودی سے بھی ان کی کیلکولیشن میں یہی ہوگا کہ جہاں پہ بات ہے یہیں رک جائے. اور ایک میں بات جہاں کہوں جاسر صاحب کہ یہ ان کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے, ہوتی ہوتیز کے ساتھ ان کا بہت پرانا تعلق ہے, امام کی جب حکومت ہوتی تھی ہوتیز ان کے ساتھ تھے, تو سعودیز ان کے بہت بڑے ایلائز ہوتے تھے. جب ایجپشن فوجیں آئی ہیں کمیونسٹوں کی مدد کرنے کے لیے جب یمن تقسیم ہو گیا تھا تو سعودیز سے ان کے ساتھ مل کے لڑ رہے تھے اس کے خلاف, اس لیے ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ بات چیت نہیں ہو سکتی ہے, جیسے کہ یہ جانتے نہیں ہیں یا ان کے رابطے نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک لڑائی تو انہوں نے شروع کر دی لیکن اس کے بعد جو فال آؤٹ تھا وہ سعودیز نے بالکل یہ محسوس کیا ہوگا اور کہ ہمارے یہ انٹرسٹ میں نہیں چیز جا رہی فائنینشلی بھی ملٹیرلی بھی, اور تیسری بات پھر وہ القاعدہ کا اور پھر وہ داعش کا فیکٹر آ جاتا ہے. اگر آپ اتنا خانہ جنگی کرتے رہیں گے تو ان کو اسپیس ملے گی اور وہ وہاں پہ آپریٹ کریں گے اور یہ دو آپس میں لڑتے رہیں گے اور وہ آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دیں گے مختلف علاقوں پر. تو میرا خیال ہے یہ جو مجبوریاں ہیں یا ان کا جو یہ کامن انٹرسٹ بھی ہے سعودی کا
وہ ان کو مجبور کر دے گا کہ یہ
کمپرومائز کریں جی.
اور سالے کے ساتھ یہ پہلے دن کے تعلقات ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب, منظر قریشی صاحب اور سامعین بس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.